कथा है कि तुमने अपने असली घर को जो है छोड़ दिया और असली घर को भूल गए, जहाँ तुम्हें जाना है और रहना है हमेशा। और हुजूर सस्तों ने फरमाया कि आखिरत में सवाए दो घर के तीसरा घर नहीं है, वहां या तो जन्नत है या जहन्नम है। अगर जिंदगी दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तो अल्लाह ताला इन फरमाबरदारों के लिए जन्नत बनाई है। जन्नत क्या है? सारे नाज़ो नेमत, सारे ख्वाहिशात और शहवतों का पूरे होने का जगह है जन्नत। कि इंसान की सारी ख्वाहिशात वहां जन्नत में पूरी की जाएगी। तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, तुमने दुनिया को आखिरत को तरजीह दी हुई है। तो अंबिया सलाम लोगों को आखिरत याद दिलाते थे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तरफ बुलाते थे। और लोगों को अल्लाह ताला की तारुफ कराते थे। कायनात की हर चीजों को जो है बनाया है ये अल्लाह ताला, इस हैसियत से हर चीज को मालिक है। सब कुछ करता है, करने वाला करता धरता वही है, उसी के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहता है करता है, जैसा चाहता है करता है, जब चाहता है करता है। वो रात और दिन का मालिक है। मौसम की तब्दीली उनके इरादे से होती है। हर चीज की बका और फना उसी के इरादे पर है। और इज्जत और जिल्लत और हिफाजत, मसाइल का हल होना, परेशानियों का दूर होना, ये चीजों में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और इज्जत का खजाना अल्लाह के पास है, जिल्लत का खजाना भी अल्लाह के पास है। अल्लाह के खजाने से इज्जत आता है, जिल्लत आता है। अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देंगे। अंबिया सलाम लोगों में चल फिर कर दावत देते थे और लोगों को अल्लाह ताला की तारुफ कराते थे और आखिरत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे और आमाल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते थे। असबाब नहीं, आमाल से जिंदगी बनेगा। दुनिया नहीं, आखिरत तुम्हारा ठिकाना है। मखलूक से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। इसलिए अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी आता फरमाएंगे। जैसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील कर दे कोई उसकी इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत बादशाहत में नहीं है, जिल्लत फकर में और माल की कमी में नहीं है। जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह के खजाने से आता है। नबी के तरीके पर आदमी जब चलता है अल्लाह के इताअत के साथ, अल्लाह के नबी के इताअत के साथ, तो अल्लाह ताला की खजाने से इज्जत आता है। आदमी जिस हाल में भी हो, अगर वो अल्लाह की मुत्ती व फरमाबरदार रहकर जिंदगी गुजारने वाला होता है, तो फिर अल्लाह ताला ہر حال میں ان کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائے. یہ نبیوں کی دعوت تھا, یہی اس کی طرف دعوت ہے. اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنا. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ سہارا, یہ بیابان, یہ جنگل, یہ سمندر, یہ سارے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی کے مخلوق ہے. یہ اپنی ذات سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ نفع والا اللہ ہے, نقصان دینے والا اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت دینے والا اللہ ہے, ذلت دینے والا اللہ ہے. اس یقین کو اندر پیدا کرو, کو اس طرح متوجہ فرمائے. پہلے وہ اپنی اندر کی ایمان اور اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر لو, اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو, تو اللہ کا تمہاری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے. صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی؟ بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی, اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں, اور بھوک اور پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کی تربیت کی کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو لائے, تو پھر اللہ تعالی نے ان کے حالات کو صحیح فرما دیے. صحابہ اکرام جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تھے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے قوم وہی بنے, اور پوری دنیا میں مقام و مرتبہ والے بنے, اور ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے. حضرت صحابہ اکرام خود گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے, اور سکھ کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی برکت والی تربیت تھی کہ حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ اکرام کو وہ زندگی ملی اللہ اکبر کے ساتھ دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رہنما اور رہبر بن گئے. کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ, لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ, حالانکہ یہ ساری دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان تھے, سب سے ذلیل ترین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انہیں وہ زندگی حاصل ہوا کہ پوری دنیا کے رہنما اور رہبر بنے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ محنت کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے, ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امتی میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. ہم بھی اگر اس محنت کو نبوی طرز پر صحابہ والے جذبے کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام والی صفات کے ساتھ اس محنت کو ہم کرتے ہیں, اور اس محنت کے لیے ہم اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں, اور اپنی ہدایت کی نیت سے, اپنی ہدایت کی نیت سے, صرف اوروں کی ہدایت کی نیت نہیں, اوروں کی ہدایت کی نیت تو کرنی ہے, اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ختم نبوت والی محنت کی یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت کریں, لیکن اپنی ذات کو بھول کر نہیں, اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو بھی ہدایت کا محتاج سمجھ کر اس محنت میں لگے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت نہیں کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی محنت سے کسی کو ہدایت مل جائے, لیکن ان کی خود کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی, اس نے اپنی ہدایت کی نیت کی ہی نہیں. تو جب اس نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کی ہے تو ان کی محنت سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہدایت ملے, لیکن ان کو نہیں ملے گا. اچھا, اپنی ہدایت کی نیت پہلی ہو کہ مجھے اس کام میں جو لگنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے جو قربانی اور محنت کرنا ہے, قربانی دینا ہے, اس کا نیت کیا ہو کہ میری ہدایت, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سدھار دے, اللہ تعالیٰ میری اعمال کو صحیح فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اوروں کی ہدایت کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے, اس کی بھی جذبہ اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بہترین اور مبارک انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے. بدبخت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے, ہمیں خیر کا چابی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تو تالا شر کے لیے تالا بنا دے. تو اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت بھی کرنی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت تھا کہ پورے دنیا میں کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے, یہ حضور کا دل کا تمنا تھا, آرزو تھا, اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. اس لیے پوری امت کی ہمدردی خیر خواہی ہمارے دل میں ہو, جو جان اور مال جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو اس راستے میں نبوی طریقے پر اس کو لگائے, اور نبوی سوچ نبوی فکر کے ساتھ اس راستے میں ہم قربانی دیں, جان مال لگائیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری صلاحیتیں سارے قوتیں ظاہری باطنی اس دعوت والی محنت میں لگائی, تمام انبیاء علیہ السلام, تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے, ان کی محنت کی جو واقعات ہیں, یہ سارے گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو دعوت پر لگائی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک, کتنے سال تک, 950 سال تک محنت کی, رات دن اپنی تمام قوت اس دعوت میں خرچ کی, اپنی تمام فکری قوت کو اور عملی قوت کو اس راستے میں لگائے, انفرادی طور پر محنت کی, اجتماعی طور پر محنت کی, صبح شام محنت کی, رات دن محنت کی, لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے, ان کی مذاق اڑاتے تھے, انہیں گالیاں دیتے تھے, انہیں پتھر مارتے تھے, زخمی کر دیتے تھے, باوجود اس کے تو پورے دن بھر محنت کرتے کرتے چکنا چور ہو جاتے تھے, تھک جاتے تھے. پھر ہمت کر کے محنت شروع کر دیتے تھے, پھر دوبارہ محنت شروع کر دیتے تھے, پھر تھکتے تھے, پھر محنت کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیے اور اپنی ساری صلاحیت و استعداد اور ساری قوتوں کو اس میں خرچ کیے ہیں. جو لوگ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں وہ تو کامیاب ہو گئے, اور جو انکار کیے تو وہ ناکام ہو گئے. یہ کامیابی ناکامی کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے, اور قیامت تک کے انسانوں کی محنت ہدایت کی محنت دے کر بھیجا ہے, اور ان پر جو ہے کتاب جو تاری ہے وہ بھی سارے کتابوں سے بڑی کتاب ہے, اور ساری شریعتوں سے مکمل شریعت لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. حضور کی محنت بھی مکمل محنت ہے, یہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو رہبر بنا کر بھیجا ہے, دنیا میں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. اب حضور کے طریقے پر محنت میں امت کی ہدایت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی محنت امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا, بلکہ امت کے گمراہی کا سبب بنے گا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ بس قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی طریقہ ہے نجات کا, جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سوائے اس کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے, ہم اسی کے طریقے پر محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ محنت جو ہے ہمارے علماء اکرام کی, علماء اہل علم حضرات کی نگرانی میں کرنا ہے, علماء اکرام کی نگرانی میں کرنا ہے, اس لیے کہ یہ کام وہ آدمی صحیح طور پر کر سکتا ہے جس کے پاس سیرت کا علم ہو. انبیاء علیہ السلام کی سیرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کا علم جس کے پاس ہو وہ اس کام کو صحیح طریقے پر کر سکتا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پر ان کا یہ بڑا فکر تھا کہ ہائے میں کیا کروں, علماء آتا نہیں, کہ میں کیا کروں علماء آتا نہیں. یعنی حضرت یہ چاہتے تھے کہ علماء اس کام میں آوے اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ کام ہو. اور حضرت اس کا خطرہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اگر علماء اکرام اس کام میں نہیں جڑتے ہیں اور نہیں آتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے ہیں تو مجھے کام کے مجھے کام کے بارے میں خطرہ ہے. یہ کام جو ہے یعنی بگڑ جائے. اس لیے دوستو علماء کرام کی وہ اس کام میں جوڑنے کی ہم کوشش کریں, ہر جگہ جہاں بھی ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہاں کے علماء کرام جو ہے ان کو بھی ہم کام میں جوڑیں, محبت سے, اکرام سے, کارگزاری سنا کر, احوال سنا کر, امت کے حالات احوال سنا کر ان کو متوجہ کیا جائے تو پھر کام صحیح ناچ پر چلے گا, ورنہ کام ناچ سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے اگر علماء اکرام کی شرکت نہ ہو کام میں. اس لیے محترم دوستو بزرگوں, علماء اکرام کو ہم اس کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں, ان کی نگرانی میں ہم کام کریں. کمی کمزوری ہر انسان میں ہے, کوئی انسان کمی کمزوری سے بالا تر نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستو اور علماء اکرام کو جو بڑا مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے, وہ وارثین انبیاء ہیں. علم کی وجہ سے وارثین انبیاء ہیں, اور علم کی وجہ سے ان کا مقام ہے, اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں بلائیں گے قیامت کے دن علماء اکرام کو, اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے تمہارے ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے, تمہاری کمزوریاں بھی مجھے پتہ ہے, معلوم ہے. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو علماء اکرام جو ہیں وہ وارثین انبیاء ہیں, ان کے پاس علم ہے, اور ان کی ذمہ داری یہی ہے جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو ہم جو ہے خدمت کر کے ان کو جو ہے کام میں متوجہ کریں, خدمت کے ذریعہ, اخلاق کے ذریعہ, محبت سے, اکرام سے ان کو کام میں متوجہ کریں. جتنا علماء اکرام اس کام میں شرکت فرمائیں گے اور علماء اکرام کی نگرانی اس کام میں ہوگا, انشاءاللہ کام کرنے والے بھی کام میں آگے بڑھتا جائے گا, انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا. اور قربانی کے ساتھ ہم اس محنت میں چلیں. انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس کام کے لیے, اس دعوت علی محنت میں. اس دعوت علی محنت کا مقصد کیا ہے؟ دعوت علی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے, دین ہے اور کچھ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے, اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ملک سے, مال سے, حکومت سے, اکثریت سے, ظاہری طاقت سے, قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر کی مجموعہ. اللہ تعالیٰ کے عوامر میں معمولات ہیں, ممنوعات ہیں, ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے. ایک انسان جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو, ان کا سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت کیا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے, کیا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. جس حال میں میں ہوں, کیا یہ حال اللہ کے ہاں محبوب ہے یا مقبوض ہے, پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے. ہر حال میں ہم اللہ کے عوامر کو سامنے رکھ کر چلیں, تجارت میں, زراعت میں, کاشتکاری میں, غیری نظام میں, سماج میں, جہاں بھی ہم ہیں, ہر حال میں اللہ کے عوامر کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کے ذریعہ. دعوت کی محنت سے ایمان میں تقویت پہنچے گی, ایمان میں کمال آئے گی دعوت کی محنت سے, اور ایمان کی تقویت اور کمال سے اللہ کے عوامر پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک صرف ایمان کی محنت میں لگائی مسلمان کو, صحابہ 7 سال تک نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, 7 سال تک کی محنت صرف ایمان کی. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے कि अगर इस नाम इस मेहनत का कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता, कि ये मेहनत ईमान की तहरीक है, तहरीक ईमान है। इस मेहनत से ईमान में तकबीयत पहुंचती है, ईमान ताकतवर होता है। पर अंदर ईमान का ताकत जितना बढ़ता है तो जाहिरी तौर पर भी इताअत और अल्लाह के अवामर के मातहत जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। साहबा ने जब मेहनत करके अपने अंदर ईमान की हकीकत पैदा किया और ईमान की कमाल को हासिल किया तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनके दिलों को देखा तो ये इनकी सारे दिले जो हैं मानने के लिए तैयार हैं। अब ये मानने वाले हो गए हैं तो अल्लाह ताला ने ऊपर नमाज की हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, तो फिर 100% साहबा नमाजी, कोई साहबा बेनमाजी नहीं, 100% साहबा नमाजी, क्योंकि अंदर ईमान की ताकत है। मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान को दीन पर और इस्लाम पर और आमाल पर चलाने वाली ताकत वो अंदर की ईमान है, और तमाम महरमात से, तमाम हराम कामों से, नाजायज कामों से, गंदी कामों से रोकने वाली क्या चीज है, वो ईमान की ताकत है। वो आंखों को नीचा करने वाली गुना की जगह से क्या चीज है, वो ईमान की ताकत है। तो आंखों को नीचा कर देगी, जब सामने कोई हराम आवे तो आंख अंदर की ईमान आंखों को नीचा कर देगी। ये अंदर की ईमान जबान को सिद्क पर, सच्चाई पर लाएगा, ये जबान झूठ नहीं बोलेगी अंदर की ईमान की वजह से। ये अपने अपने जाहिरी नुकसान को बर्दाश्त करेगा लेकिन झूठ बोलकर नुकसान से बचने के लिए कोशिश नहीं करेगा, वो अंदर की ईमान उनको रोकेगा कि नहीं जी झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुम्हारा दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह की नाराजगी बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह की रजामंदी भी बहुत बड़ी चीज है। जिसने अल्लाह को राजी किया तो सारे दुनिया आसमान और जमीन की सारे खैर और भलाई उसने हासिल कर लिया, तो उसने अल्लाह को राजी कर दिया। और जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया सारे खैर से वो महरूम हो गया। अब जो हुक्मों वाली जिंदगी गुजारने वाले होंगे और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे वो अल्लाह के मुती और फरमाबरदार होगा, वो तकवा वाले होंगे, वो मुत्तकी होंगे, वो नेक और साले होंगे, और अल्लाह जल्ल जलालु फरमाते हैं आदत लिबादी अस्सालिहीन मा अला आइनुन रात अला उजुनुन समयात अला खतर अला कल्ब बशर, मैंने मेरी नेक और साले बंदे बंदियों के लिए और मेरे मानने वाले बंदे बंदियों के लिए और मेरे हुक्मों की रियायत करने वाले बंदे बंदियों के लिए ऐसे नियामतें हमने पैदा की है जन्नत में कि ना किसी आंखों ने देखा और ना किसी कानों ने सुना और ना किसी दिलों पर गुजरा है। कैसी नियामतें अल्लाह ताला ने, कैसी कैसी नियामतें और कैसी कैसी चीजें राहत की और ख्वाहिशात की कैसी कैसी शिकले को अल्लाह ताला पूरा करने की जन्नत में अल्लाह ताला पैदा फरमाए हैं आदमी सोच भी नहीं सकता। تو میرے بھائی بزرگوں, اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. صحابہ کرام نے اس راستے میں, دعوت کے راستے میں قربانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی اس راستے میں, کسی کو نہیں پہنچائی گیا. وزیت فی سبیل اللہ ما یوزا احد, اللہ کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی. اور مختلف حالات سے گزرے, بھوک, پیاس, خوف, بھوک کی تو یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی دو دو مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہوں میں آگ نہیں جلتی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک روٹی, گرم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضور نے وہ روٹی نوش فرمائے اور فرمایا کہ فاطمہ, کئی دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ گرم کھانا گیا ہے. کئی دنوں کے بعد. اور حضور کے گھر والوں کے اوپر بھی وہ سارے احوال دین کی اس محنت کی وجہ سے آئے, وہ بھی اس تمام احوال کو برداشت کیے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ گھر میں داخل نہ ہو جی, اس لیے کہ آپ کے بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورے بدن ڈھانپ کے آپ کے سامنے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں. وہ اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے. جب سنا تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی آ گئے. حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا, پر حضور نے اپنے چادر مبارک کو گھر پھینکا اور کہا کہ فاطمہ, اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو. اور فرمایا, ان ابن تہذا سیدت اہل جنہ نساء اہل جنہ, کہ میرے یہ بیٹی جنت میں سارے عورتوں کی سردار ہو. تو حضور کے گھر والوں کے, حضور کی بیویاں, حضور کے نواسے, حضور کی بیٹی, داماد, سب کے سب نے اس دعوت کے راستے میں قربانی کی اور بھوک پیاس برداشت کی. حضرت حسین رضی اللہ, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کر روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں, میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں, مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. حضور نے اپنی زبان مبارک نکال دی تو دونوں نواسے نے نانے کی زبان مبارک کو چوسا. ایک دن آتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ, میرے بیٹے کہاں, یعنی میرے دونوں نواسے کہاں؟ تو فرمایا کہ ابا جی, وہ تنگ کر رہے تھے کھانے کے لیے, کچھ بھوک ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. وہ ابا جو ہے ان کو لے کر باہر گئے ہوئے ہیں, چاہے اگر کچھ مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ میں, کھجور کے باغ میں, اور علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے گری ہوئے کھجوروں کو لے رہا ہے, جو گر جاتا ہے نیچے, گری ہوئے کھجوروں کو تلاش کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں باہر دھوپ میں کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی جلدی کرو, جلدی کرو, اس تیز ہے یہ دھوپ, دھوپ میں میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ, تھوڑا انتظار فرمائیے کہ فاطمہ کے لیے بھی دو چار کھجوریں تلاش کر کے لے لوں. یہ سارے قربانیاں دین کی وجہ سے, دین کے لیے. ہم ان کی امتی ہیں, ان کی نیابت میں اس سارے محنت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, ہم پر بھی آتی ہے. ہم بھی اس محنت میں اپنی جان مال اور لگائے اور قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کے اس میں لگائیں تاکہ سارے دنیا والوں کو ہدایت مل جائے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تکلیف ہے امت کے لیے, اگر ہم نے محنت کی تو حضور کے دل کو راحت پہنچے گی, اگر امت میں بے دینی بڑھتا چلا گیا اور امت دین سے دور ہوتا چلا گیا اور امت جہنم سے قریب ہوتا چلا گیا, جنت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کے عذاب سے قریب ہوتا چلا گیا, تو اللہ کے رسول کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی. اس سے حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ رہا ہوں امت کے اعمال کی وجہ سے, اس لیے کہ امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تو امت کے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. ہم نے اگر ایسی محنت کی کہ امت اعمال پر پڑ جائے, اچھے اعمال پر اور نبیوں والے طریقے پر پڑ جائے, تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی کا ذریعہ بنے گا, گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی پہنچا رہے ہیں. کیسا ہوگا یہ خوش نصیب انسان کہ جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سرور پہنچے, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو, کیسا خوش نصیب انسان ہے یہ. تو میرے بھائی اور بزرگ, ہماری بڑوں نے تو قربانی دے کر باغ لگا کے گئے, ہم اس باغ کے پہرے دار ہیں, دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے باغ کا, اور ہم نے اپنی ذمہ داری کتنا ادا کی. اس لیے دوستو, جو نہج پر ہمارے بزرگوں نے کام کو چھوڑ کے کیا ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نہج پر کام رہے اور ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر راضی ہو کر عالم کی انسانیت کی ہدایت کی بھی فیصلہ فرماوے اور ہمارے اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کا ذریعہ بنا دے. اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں, ہم اپنے اپنے گھر والے, اپنے بیوی بچے, صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے, وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے, اس لیے محنت میں قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے, ساتھ دیتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کی شوق میں, شہادت کی شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا, کیونکہ گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا, گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا, فکر میں اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے, گھر کی عورتیں بھی, بوڑھے بچے بھی, کہ میں امتی ہوں, کہ میرا بھی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہماری نبی کی ہے, ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری ہم میری بھی ہے, یہ سمجھتے تھے. ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں, اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیں, پڑوس کو ساتھ لیں, اپنی مقام میں محنت کرتے ہوئے ہر ہر کلمہ والے مسلمان مرد عورت کو اس محنت کے ساتھ لگائے, تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں, یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ, مجاہدوں کے ساتھ, مشورے کے ساتھ یہ کام چلے گا, انشاءاللہ اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ہمیں نیت کرنا ہے, ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے, پوری دنیا میں, پوری دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے. لے جانے والا اللہ ہے. نیت کرنا, ارادہ کرنا, سچائی کے ساتھ, دل کے صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں, انا اندا زن آبدی بیوانا ماں ہو جا زکرانی, میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے, اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو, اچھا ہو, ہمارا نیت, ہمارا ارادہ صحیح ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اسی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہمت کر کے فرمائیں, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے فرمائیں کون کون تیار ہے.
میں ایک سال کے لیے اللہ قبول محمد چار مہینے ماشاء اللہ بھائی, عمر خان ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول فرمائے, محمد بلال ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول فرمائے, ہر سال چار مہینے اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ محمد طاہر ہر سال چار مہینے اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. چار مہینے چل رہا قبول فرمائے, عبد الرحمان چار مہینے تک ماشاء اللہ 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 قبول فرمائے, آسان فرمائے. جی بلال چار مہینے اللہ قبول فرمائے, ہو گیا اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کبیر والا سے ایک سال کی جماعت اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. محمد بلال اللہ قبول, چار مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے, خان فرمائے. ایک بھائی سب کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. محمد جمیل ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. انعام اللہ اللہ انعام اللہ بھائی انعام اللہ صاحب ہر سال نقد چار مہینے کے, چار مہینے اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے,
اللہ قبول
فرمائے. امیر اقبال وحید اقبال اس بار ماشاء اللہ چار مہینے کے اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. محمد اعجاز اللہ قبول فرمائے, آسان. علی اکبر صاحب چار مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. عبد الستار اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ. محمد علی اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بھائی ایک سال سب آپ کھڑے ہو گئے, ایک سال بول رہے ہو گیا آپ کا, ہو گیا. محمد امجد پانچ مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ. جی شکیل احمد اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ. محمد عمر اللہ قبول فرمائے, سال کے لیے سال نہیں کے لیے اللہ قبول فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد عمیر اللہ قبول فرمائے, چاہ فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد فواد اللہ حسن پوری, ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قدرت اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ. محمد رفیق اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کے سب کھڑے ہو گئے اللہ والے, ایک بول احسان اللہ اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, ماشاء اللہ. پانچ جماعت کوئٹہ مرکزی مرکزی مسجد سے محلہ کون سا ہے؟ محلہ کون سا ہے؟ جامع مسجد میں کون سا محلہ اللہ والے ہیں؟ مسجد روم اللہ قبول فرمائے، چار پانچ جماعت اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ. جی محمد ابراز محمد دانیال محمد دلیال چار میں لقد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے، منیر احمد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ، شیر علی اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے، بھائی طاہر صاحب ماشاء اللہ انگلو سال کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے، بھائی بھائی اللہ والا خاصوں بھائی بات سن محمد عدنان ہو گئے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے، سنیں بات سنیں بات سنیں، بھائی آپ سب کے سب کھڑے ہوئے سب بات سنو ماشاء اللہ، جو پاپا حلقوں میں تشریف ہو جائے حلقوں میں تشریف ہو جائے حلقوں میں اب یہ تشریف جماعت موجود ہے، تشریف کی جماعت موجود ہے ان کے پاس تشریف ہو جائے اپنی جماعت برقرار فرما لیں، ماشاء اللہ آپ کا پرچہ بنے گا، جماعت مکمل ہوگی، ذمہ دار طے ہوگا، آپ کا رخ ملے گا، اور ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کو تیار کریں، ان کو تیار کریں، ہاں آج آج دن ہے اب تشریف کام مکمل فرما لیں، حلقوں میں تشریف جائے حلقوں میں تشریف جائے حلقوں میں تشریف جائے، اللہ جائے اللہ بہت بہت دعا کر رہا ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو قبول آسان فرمائے، اپنے حلقوں میں تشریف جائے حلقوں میں تشریف جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ تعلیم کے حلقے ان شاء اللہ 10 بجے لگیں گے، ان شاء اللہ تعلیم کے حلقے 10 بجے ان شاء اللہ لگیں گے، ہاں یہ ہماری جو یہ علماء کرام ہیں ہمارے سر کے تاج علماء کرام کا حلقہ، علماء کرام کا حلقہ 10 بجے ان شاء اللہ مرکزی تشکیل کی جگہ پر، مرکزی تشکیل کی جگہ پر مغرب
ہے، یہ جو ہے عدل و انصاف والی زندگی ہے وہ انسان سمجھ لیتے تھے، اور پھر وہ عدل و انصاف والی زندگی کی طرف اور سکون و محبت والی زندگی کی طرف چلنے لگتے ہیں، تو پھر سماجی زندگی میں اور اپنی گھریلی زندگی میں اور اپنی شہری زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہوتا تھا وہ محبت کے بنیاد پر ہوتا تھا، اور وہ جو ہے نا انصاف کے بنیاد پر ہوتا تھا، لیکن جب نبی کچھ دنوں کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور ان کی والی محنت بند ہو جاتی تھی، امت کے ذمہ وہ محنت نہیں ہوتا تھا بلکہ نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا دعوت کی محنت، تو جب نبی تشریف لے جاتے تھے چلے جاتے تھے تو امت سے وہ محنت چھوٹ جاتی تھی، اور اس محنت کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ نبیوں والا زندگی، اطاعت والی، بندگی والی زندگی یہ دھیرے دھیرے مٹ جاتا تھا، اور اس کے مٹ جانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے انسانوں میں وہ ظلمت گمراہی کی، اور وہ ظلم و ستم، وہ حد تجاوزی، یہ سارے چیزیں اور سارے خرابیاں دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگتی تھی، پھر انسانوں کا زندگی ان کے سماج اور ان کے سب کچھ جو ہے ویسے بن جاتا تھا جیسا پہلے تھا، وہ گمراہی کی ظلم و تر اندھیرا چھا جاتا تھا، اور لوگ جانوروں جیسے، چوپائیوں جیسے، اور لوگ جو ہے جانوروں جیسے اور سانپ اور بچھو جیسے بن جاتے تھے طبیعت ان کی، اور ان کے اخلاق ایسا بن جاتا تھا کہ سانپ جیسا، اور شیر جیسا، جنگلی جانور کو جیسا، آپس میں ظلم و ستم، حتی جوازی یہ سارے ہوتے تھے. تو میرے بھائی اور بزرگو، پھر اللہ تعالی انسانیت پر رحم فرما کر کسی نہ کسی نبی کو اللہ تعالی مبعوث فرماتے. وہ نبی آ کر پھر انسانوں میں محنت شروع فرماتے دعوت کی. فضا اور ماحول کی تبدیلی میں دعوت کی دخل بہت زیادہ ہے. دعوت سے ماحول بدلتا ہے، فضا بدل جاتی ہے دعوت سے. تو جب نبی آتے اور آ کر دعوت شروع کر دیتے، دعوت کی محنت شروع کرتے تھے، تو دعوت کی محنت کی برکت سے پھر جو ہے فضا میں تبدیلی آنی شروع ہوتی تھی، ماحول بدلنے لگتی تھی، لوگوں میں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف چلنے کا وہ عادت پیدا ہو جاتا تھا. لوگ بھلائی کی طرف چلنے لگتے تھے، خیر کی طرف چلنے لگتے تھے، اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے. اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا ایک بعد دیگرے، انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لاکھوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور محنت فرمائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور نبیوں کے آنے کی سلسلہ ختم فرمایا. اور ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ امت اس محنت کو کرے گی، اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، اس کے مرد بھی، اس کے عورتیں بھی، اس کے بچے، بوڑھے، جوان، سب، اس کے تاجر اور زراعت پیشہ والا، کاشتکار، عہدے والے، اور اس کے جو ہے حکمران، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی باعث وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں محنت کی، ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو سنبھالے اور اس محنت میں اپنا جان اور مال لگائے، جس طرح انبیاء علیہ السلام شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ امت پر اپنا جان و مال لگاتے تھے، اپنے آپ کو کھپاتے تھے اور اپنے سب کچھ اس راستے میں لگاتے تھے اور اپنی جان کو، مال کو بے قیمت کر دیتے تھے. یہ امت کے ہر فرد، فرد مسلم، کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اس کی ذمہ ہے یہ. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے ومن آمن بی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذمہ ہے یہ. عصر کے بعد آپ نے جو بیان سنا ہے مستورات کی محنت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مستورات کی کیسی ذہن بنائی، کیسی ذہن بنائی. ایک مرتبہ خوشخبری ملتا ہے تو یہ عورت اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرماوے، میں اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دوبارہ حضور نے خواب دیکھا، مسکرائے تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولے میں نے پھر خواب دیکھا اور ایسی ایک جماعت جو کشتی پر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر، فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرماوے. بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے کہ دوبارہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ موقع بھی مجھے مل جائے. تو حضور نے اپنے محنت سے صحابہ اکرام کے مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اطراف مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے، مردیں عورتیں دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے، مدینہ منورہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے تھے مدینہ کے انصاروں کے گھروں میں، جو مرد ہوتے ہیں ان کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ہوتے تھے ان کو جو ہے گھروں میں عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے. تو مدینہ کی عورتیں اس تقاضے کو پورا کرتے تھے کہ ان آنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کی انتظام، مہمان نوازی اور ان کی دینی تربیت کرتے تھے. پھر ہفتہ دس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان بھی لیتے تھے کہ بھائی کتنا سیکھا ہے انہوں نے دین. ان کے پاس رہا مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، عورتوں سے پوچھتے تھے. جب حضور کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے جو جس جو ضرورت ہے، ضرورت والی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا کہ تم تو فقیہ ہو گئے. اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس پھر ان کو دے دیتے ذمے کہ اس پر محنت کرو، ان کو دین سکھاؤ. اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے، وہ بھی وہ عورتیں، گھر کی عورتیں، گھر کے سارے کام و کاج کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی، سارے چیزیں سنبھالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پورے دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے، یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی ذمہ داری ہے. صحابہ کی عورتیں وہ بھی پورے دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. اور اپنی جان، اپنے مال اللہ کے راستے میں لگے، اللہ کے دین کے لیے، اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے اور دنیا والے جو ہے گمراہی سے، گمراہی کے ظلمت سے نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں، پرانوں کی مجمع ہے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں تشریف لائے، پرانوں کا جوڑ تھا، تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے، پرانے اصل میں صحابہ تھے کہ وہ صفات والے تھے. پرانے کا معنی صفات والا، پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں، مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات کے. جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں، یقین میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور سنتوں پر چلنے کی شوق. اور میرے بھائی اور بزرگوں، علم، اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جیسے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں، کہ حلال پر چلے حرام کو چھوڑے اور سچ پر چلے جھوٹ کو چھوڑے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا۔ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے، یہ اصل ہے۔ صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے، لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے، ان سے چیزیں خریدتے تو ان کی معاملات ایسا ہوتا، صاف ہوتا تھا، ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ تولنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسے آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں، یہ اچھے آدمی ہیں۔ آج سارے دنیا میں دوستو کروڑوں مسلمان، 200 کروڑ مسلمان دنیا میں، 600-700 کروڑ انسان دنیا میں، 200-250 کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ 600-650 انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانی ہے۔ 4 مہینہ 40 دن یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ترتیب ہے محنت کا، یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ محنت سے جو مقصد ہے وہ دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جاوے، ہدایت مل جاوے، اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاوے اور جنت انہیں مل جاوے۔ اس کا جو فکر اور سوچ ہو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروبار میں اور اپنی مشاغل میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آوے تو اس وقت جس شغل میں بھی میں ہوں گا تو اس شغل کو چھوڑ کر اس تقاضے کو پورے کرنا، یہ میرا ذمہ داری ہے۔ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری آپس کے تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن، یہ سارے چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تجارت کریں گے تجارت، لیکن یہ تجارت دوسرے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنے گا. کہ انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا، کہ دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے، کہ وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے. یہ آخرت والا ہے. یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہیں ہو نہ ہو تو ایسا ہو آدمی ایسا نہیں کر سکتا. کہ اتنی مشغلہ میں، اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے مشاغل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے. تو ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کے زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم اس کی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پورے دنیا کے لیے، اور پورے دنیا میں ہمیں جانا ہے اور پورے دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے. تقاضا پورا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پورا کرائے گا. ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا. دن بھر ہم محنت کریں گے، رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے. یہ صحابہ اکرام دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے، اور جب رات ہوتا تھا تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور اپنی ہدایت اور پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر، ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں، انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے تھے. اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ فوج کے فوج لوگ، افواجا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی، اس نے رات کے سناٹے میں گھر سے نکلا جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عورت تھی بڑی بہادر دلیر، وہ گھر سے نکلی. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے، حرم میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے. جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت لوٹتی ہے، عورتوں کی عزت لوٹتی ہے، ان کے گھروں کو لوٹتی ہے، یہ پورے علاقے کو، پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 13 سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری ایذائیں، ہماری طرف سے تکلیفیں برداشت کی، اب یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں. اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. تو رات کے اندھیرے میں تو گیا تو دیکھا کیا، سبحان اللہ، ساری حرم میں کوئی تو نماز میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قومہ میں، کوئی قیام میں، کوئی رونے میں، دعا میں، کوئی حجر اسود میں، کوئی ملتزم میں، کوئی باب کعبہ میں کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے، عجیب ایک ماحول ہے، تو وہ حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے، آج ملک میں داخل ہو کر اس طرح کے ماحول، عبادت کی، بندگی کے، رونے کی، عبادت کی، کہ میں نے نہیں دیکھا. یہ اچھے لوگ ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا، آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، اور تقوی و طہارت والی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے دوستو انصاف و عدل کی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، کہ ہماری دعوت کی محنت صرف چلے تین چلوں کے زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت. یہ کارگزاری میں جو سنا جا رہا تھا بڑا مجھے بہت اچھا لگا، یہ کہ اس محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حرام کی تحقیقات اور میراث کے مسائل میں علماء سے پوچھ پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا، لڑکیوں کا اچھے سے اچھے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، اچھے 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 خاندانوں میں، گھرانوں میں، جنہیں دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اچھے اچھے گھرانے، ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتی ہے، ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. ہماری دعوت کی محنت صرف چھ نمبر کی مذاکرے اور صرف یہ چار مہینہ چلے اور ملکوں کا سفر اور یہ سارے بس ایسی نہیں، بلکہ ہماری اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پوری دین، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جاوے. ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنا ہے، ارادے کرنا ہے، اور دنیا کے چار سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے ہمیں اور جانا ہے، اپنی ذات سے لے کر دنیا کے آخر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس محنت میں، دنیا کے آخر تک کی. دن کو ہم محنت کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے، ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے، بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے، وہ بازاری ماحول ہے، ہر دکان میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے، تو آپ بازار میں جاویں تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان. www.darsequran.com